بدھ 11 فروری کے سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ حکومتی کارروائی کی وجہ سے شدت پسند حملوں میں کمی آ گئی ہے. تو کیا واقعی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی پالیسی اب کامیاب ہو رہی ہے؟ اس کی تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ قومی ایکشن پلان پر جاری عمل درآمد کی وجہ سے شدت پسندوں کی جانب سے حملوں میں کمی آئی ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے قومی اسمبلی کو آج بتایا ہے کہ ہفتوں سے حملے نہیں ہو رہے, جس کا مطلب ہے کہ حالات میں بہتری آئی ہے, لیکن شدت پسندوں کی قیادت کی موجودگی تک قوم کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے کہا,
کہاں روزمرہ کے حساب سے 5, 7, 8, 10 بلکہ 15 تک دھماکے پاکستان کے طول و عرض میں ہوتے تھے. پشاور تو کوئی دن نہیں تھا جہاں دھماکے نہیں ہوتے تھے. آج الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے, مگر ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, ہمیں کسی غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے, اور اپنا اتحاد و اتفاق اور مضبوط کرنا چاہیے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین دورانی کے مطابق وفاقی وزارت داخلہ کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت کل 53 کیسز بھجوائے گئے ہیں, جنہیں ابتدائی جائزے کے بعد فوجی عدالتوں کو بھجوایا جائے گا. بی بی سی سے گفتگو میں صوبائی سیکرٹری داخلہ اکبر حسین دورانی نے بتایا ہے کہ منگل کو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے اعلی حکام پر مشتمل ایپکس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا.
نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 پوائنٹ ہیں جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آئے ہیں, اس کے بارے میں سہر حاصل گفتگو ہوئی, اور جس میں ایجنڈا نمبر جو 1 ہوتا ہے پوائنٹ کا, وہ یہی ہے کہ جو کیسز ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کرنے ہیں. تو اپیکس کمیٹی نے یونینیمسلی 53 کیسز کی ریکمینڈیشن دی ہے, جو کہ ہم منسٹری آف انٹیریئر کو بھیج رہے ہیں اسلام آباد, اور اس کے بعد وہ سارٹنگ کر کے ملٹری کورٹس کو شفٹ کریں گے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کی جانب سے اس سزا کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. دو رکنی بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی تھی. آسٹریلیا کی ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ سن 2012 میں کشتی کے ذریعے آنے والے ایک پاکستانی مہاجر کو ویزا جاری کریں. آسٹریلوی حکومت کا موقف ہے کہ کشتی کے ذریعے آنے والے اس پاکستانی مہاجر کو ویزا جاری کرنا قومی سلامتی کے خلاف ہوگا. آسٹریلیا کی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت کشتی کے ذریعے آنے والے کسی بھی شخص کو ویزا دینے سے انکار نہیں کر سکتی. امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ عدالت کے حکم کی تعمیل کرے گا. ادھر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم میں کشتیوں کے ایک حادثے میں 300 سے زیادہ تارکین وطن ڈوب گئے ہیں. تفصیل سنیے نوشین عباس سے.
اٹلی میں ادارے کی ترجمان کارلوٹا سیمی نے صورتحال کو خوفناک اور بہت بڑا سانحہ قرار دیا ہے. خیال رہے کہ پیر کے روز بھی اسی طرح کے ایک حادثے میں 29 تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے. تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم IOM کا کہنا ہے کہ اس تازہ ترین سانحے میں ملوث دونوں کشتیاں سنیچر کو لیبیا سے چلی تھیں اور ان کی منزل یورپ تھی. 9 زندہ بچ جانے والے تمام افراد فرانسیسی زبان بولتے ہیں, اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق مغربی افریقہ سے ہے.
مصر میں ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے رہنما محمد البدی سمیت 36 دیگر پارٹی ممبران کو دی گئی سزائے موت منسوخ کر دی ہے, اور اب ان پر دوبارہ مقدمہ چلے گا. ان پر منیا میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے کا الزام تھا. یہ کارروائی مصر میں اخوان المسلمین کی حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹنے کے دوران ہونے والے ہنگاموں میں ہوئی تھی. اس تنظیم کے کئی رہنماؤں کو مختلف الزامات کا سامنا ہے, اور مصر بدی کو دیگر مقدمات میں موت اور عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. بیلجیم کی ایک عدالت نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریعہ فار بیلجیم کے نام سے ایک شدت پسند تنظیم شام اور اس کے ارد گرد جنگجوؤں کو فراہم کر رہی تھی. اس گروہ میں ایک شخص کو چھوڑ کر باقی 45 افراد پر دہشت گردی سے منسلک کارروائیوں کا جرم ثابت ہوا ہے, اور انہیں 3 سے 15 سال تک کی سزائیں دی گئی ہیں. جج اس کا کہنا ہے کہ گروپ کا مبینہ لیڈر نوجوان یورپی افراد کی برین واشنگ کرتا رہا اور انہیں مشرق وسطی میں ہتھیار اٹھانے پر آمادہ کرتا رہا. امریکہ کے مزاحیہ اور طنزیہ شو کی میزبانی کرنے والے جان سٹورٹ نے میزبانی کو الوداع کہنے کا اعلان کیا ہے. 1999 سے دی ڈیلی شو کے نام سے مزاحیہ پروگرام کرنے والے جان سٹورٹ نے اپنے اس پروگرام میں سینکڑوں امریکی اور بین الاقوامی شخصیات کے انٹرویوز کیے, جن میں پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف اور سوات کی طالبہ ملالہ یوسفزئی بھی شامل ہیں. بھارتی دارالحکومت دلی کے اسمبلی انتخابات میں بدعنوانی مخالفت جماعت عام آدمی پارٹی کی حیرت انگیز تاریخی جیت کے بعد ان کے رہنما اروند کیجریوال سنیچر کو وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بحیرہ روم میں کشتیوں کے حادثے میں 300 تارکین وطن ہلاک ہوئے ہیں, اور عالمی کرکٹ کپ سے پہلے کے راؤنڈ اپ میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا. ان خبروں کی تفصیل ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر ہے, اور یہ خبریں آج پروگرام میں بھی شامل ہیں. لیکن آئیے اب سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ قومی ایکشن پلان پر جاری عمل درآمد کی وجہ سے شدت پسندوں کی جانب سے حملوں میں اب کمی آئی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج قومی اسمبلی کو بتایا کہ حالات میں کافی بہتری آ گئی ہے اور اب ہفتوں حملے نہیں ہو رہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غیر قانونی تنظیموں پر پابندی کی نگرانی کے لیے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیا سیل بھی قائم کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے سنیے ہارون رشید کی رپورٹ.
قومی اسمبلی میں بعض اراکین کی جانب سے حکومتی کارکردگی پر تنقید کے جواب میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ اب ویسے دہشت گرد حملے ملک میں نہیں دیکھے جا رہے ہیں جیسے کہ ماضی میں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے تھے.
کسی نے آنکھ کان دماغ ضمیر اپنے بند کیے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, مگر آنکھ کان اور ضمیر کھول کے دیکھیں تو بہتری آئی ہے. اس میں کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بالکل حکومت نہیں لے گی. اس میں کریڈٹ پوری قوم کو جاتا ہے. اس میں کریڈٹ ہماری ملٹری کو جاتا ہے. اس میں کریڈٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو جاتا ہے. اس میں کریڈٹ ہماری میڈیا کو جاتا ہے. اس میں کریڈٹ جناب اسپیکر تمام پولیٹیکل فورسز کو جاتا ہے. اس میں ہمارے مذہبی جو اکابرین ہیں ان کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اتفاق کیا.
غیر قانونی قرار دی جانے والی شدت پسند تنظیموں کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ان کی تعداد 60 ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نے بھی 177 ایسی تنظیموں کو غیر قانونی قرار دیا ہوا ہے.
اب کوئی امریکہ کہتا ہے یا کوئی اور ملک کہتا ہے, خاص طور پہ کوئی ہندوستان کہتا ہے, تو ہم نے ان کے کہنے پہ تو کسی کو پرسکرائب آرگنائزیشن نہیں کرنا. جو قانون کے مطابق ہماری مجبوری ہے وہ صرف اقوام متحدہ کی جو لسٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی, تو اس کو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز اس میں کلیئرٹی آئے گی. ساتھ ہی ساتھ ایک مانیٹرنگ سسٹم, ایک اسپیشل سیل ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ ان 60 جو پروسکرائب ہم نے کی ہیں یا 170 جو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے تحت ہوئی ہیں, ہم کتنا اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پروایکٹیو اس پہ کام ہو رہا ہے, اور آئندہ چند دنوں میں ایک آدھ ہفتے میں اس میں ایک واضح پالیسی سامنے آئے گی.
چودھری نثار کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں کو رقوم کی ترسیل روکنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, اور اب تک 7 کروڑ روپے ڈھونڈے گئے ہیں. پہلی مرتبہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے جس میں حکومت کو بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہوگی. مدارس کے بارے میں چودھری نثار کا کہنا تھا کہ اگر ایوان مناسب سمجھے تو وہ ان کیمرہ اجلاس میں اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں.
بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے مدارس کا, یہ تو میں جو پبلک چیزیں ہیں, اگر مناسب سمجھے تو پورے ایوان کو ان کیمرہ میں, ان کیمرہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں کئی سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, کئی ایسے ایشوز ہیں جو ہمارے جو بیرونی ممالک ہیں ان سے تعلقات پہ اثر انداز, ورنہ میں ان کیمرہ بریفنگ کا تو کے حق میں ہوں ہی نہیں. اور ہماری خاص سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں تو وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم بہت سارا پروپیگنڈا ایسے لوگوں کے خلاف کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے. مدارس کی تمام تنظیمات آئیں اور انہوں نے تمام ان امور پر اتفاق کر لیا جو ہم ان سے درخواست کر رہے تھے۔
اپنے پالیسی بیان میں وزیر داخلہ نے بتایا کہ اب تک پھانسی پر سے پابندی اٹھائے جانے کے بعد سے 22 افراد کو سزائیں دی جا چکی ہیں، جبکہ 17 پر عمل درآمد جاری ہے۔ اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ حکومت کو ایسے واقعات کی فوری طور پر اطلاع دیں تاکہ اس پر فوری کارروائی کی جا سکے۔ اس تقریر کے ذریعے بظاہر وزیر داخلہ نے آج قومی ایکشن پلان کے تحت ہونے والی اب تک کی پیش رفت کی ایک جامع تفصیل بتائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تفصیل تاہم روزانہ پریس کانفرنسوں میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شدت پسندی سے نمٹنے کی کوششوں ہی کے حوالے سے پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک کی اندرونی سیکیورٹی کے لیے ڈائریکٹریٹ آف انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے کے قیام کو حتمی شکل دے دی ہے، اور اس ضمن میں جامع پالیسی مرتب کرنے کے لیے فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایسے افسران کے ناموں کی فہرست طلب کر لی ہے جو شدت پسندی کے صدے باب اور قلعدم تنظیموں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے مہپارہ سفتر سے۔
اس ادارے کی تشکیل کا بنیادی مقصد ملک کے خفیہ اداروں کی طرف سے بھیجی جانے والی معلومات کا تجزیہ کرنے کے بعد قانون نافذ کرنے والی اداروں کو مناسب اقدامات تجویز کرنا ہے۔ یہ اقدام شدت پسندی کے خلاف بنائے گئے قومی ایکشن پلان کے تحت اٹھایا گیا ہے، اور اس ادارے کے سربراہ انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے یعنی نیکٹا کے کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ اس ادارے میں ایسے حاضر سروس اہلکاروں کے علاوہ ریٹائرڈ افسران کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی جو شدت پسندی کے خاتمے کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ اہلکار کے مطابق اس ادارے میں ابتدائی طور پر 317 افراد کو بھرتی کیا جائے گا، جن میں بریگیڈیئر اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس رینک کے 3-3 افسران شامل ہوں گے۔ کرنل اور ایس ایس پی رینک کے 10-10 افسران کی خدمات بھی اس ادارے کے لیے حاصل کی جائیں گی۔ اہلکار نے بتایا کہ صوبوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دہشت گردی کے سدے باب میں ماہر سمجھے جانے والے ریٹائرڈ افسران کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کا سروس ریکارڈ بھی بھیجا جائے۔ وزارت داخلہ کی ذرائع کے مطابق صوبوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ریٹائرڈ پولیس افسران کی موجودہ سرگرمیوں اور مصروفیات کے بارے میں بھی آگاہ کریں۔ اہلکار کے مطابق اس ڈائریکٹریٹ میں ایسے صحافیوں کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی جنہوں نے شدت پسندی اور پاکستان میں قلعدم تنظیموں کے نیٹ ورک پر تحقیقی کام کیا ہے۔ اس ادارے کی تشکیل کے بعد وزارت داخلہ کا نیشنل کرائسز مینجمنٹ سیل بھی اسی میں ضم ہو جائے گا، اور ایسے افراد کو ان کے اداروں میں واپس بھیج دیا جائے گا جن کی خدمات نیشنل کرائسز مینجمنٹ سیل کے لیے مستعار لی گئی تھی۔
تفصیل بتا رہی تھی معاف پارا صفدر۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ واقعی شدت پسند تنظیموں کے خلاف پاکستان کی حکومت کی پالیسی کامیاب ہو رہی ہے؟ اس پر میں نے بات کی شدت پسندی اور عالمی جہادی تنظیموں پر کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال سے۔ ان سے پوچھا کہ کیا واقعی حکومت شدت پسند تنظیموں کو اس سے روکنے میں کامیاب ہوگی کہ وہ پابندی کی صورت میں ایک نئے نام سے ابھر کر پھر سرگرم ہو جائیں، اور ماضی میں اس کی کیا مثالیں ہیں؟ ان کا جواب،
لشکر جھنگوی جو کہ بیٹ طالبان کہا جاتا ہے، اس پر بھی پابندی کے باوجود اس کے لیڈروں کے ساتھ بڑے اچھی حکومت کی اور افواج کے تعلقات رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ملک کے ساتھ جس پر کے شاید 100 سے زیادہ مقدمے ہیں قتل کے، وہ جب واقعہ ہو رہا راول پنڈی میں تو وہ جیل سے لائے گئے اور ان کے ساتھ ڈیل کی گئی کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کو چھڑوا دیں گے، اور ان کو چھڑوا دیا گیا۔ ایک لشکر جنگی کے جو سینٹر لیڈر تھے طارق عالم، ان کو بھی اسی طرح ڈیل کے ذریعے ریہیبلیٹیٹ کر دیا گیا، اور آج وہ دونوں بہت بڑے جو دہشت گرد تھے اچھی تنظیم کے لیڈر کے طور پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ ایسی سو بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔
کیا مثالیں ہیں کہ کسی اور نام سے وہی تنظیم اسی ایجنڈے پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے؟
سب سے بڑی مثال تو جماعت دعویٰ ہے، جو کہ مرکز دعوت الارشاد کے نام پر کام کر رہی تھی، اور جب اس پر پابندی لگانی تھی تو ایک دن پہلے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ ہم آپ پر پابندی لگا رہے ہیں اور اپنا نام بدلنے، تو انہوں نے اپنا نام جماعت دعویٰ رکھ لیا اور کام کرنا شروع کر دیا۔
اور سپاہ صحابہ جو جنرل ضیاء کے دور میں ابھر کے آئی تھی، وہ اب کس روپ میں کام کر کر رہی ہے؟
مولانا لدھیانی کے تحت کام کر رہی ہے اہل سنت والجماعت کے نام پر،
لیکن ان کا ایجنڈا مختلف ہے سپاہ صحابہ کا جو
بالکل ان کا ایجنڈا مختلف نہیں ہے. وہ پہلے بھی یہ کہتے تھے پبلکلی کہ شیعہ کافر ہے ان کو قتل کر دینا چاہیے، ایم جی کافر ہے ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور اسلامی نظام جو ان کا ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، پاکستان کو سنی اسٹیٹ بننا چاہیے، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، اور پاکستان میں سنیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ وہ پہلے بھی پبلکلی کہتے تھے اور اب بھی وہی ڈسکورس ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں 60 تنظیمیں ہیں جو غیر قانونی ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی جو فہرست ہے غیر قانونی تنظیموں کی کہتے ہیں 170 تنظیمیں ہیں، لیکن اس میں سے صرف 10 کا تعلق پاکستان سے ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان امریکہ یا بھارت کے کہنے پر کسی گروپ پر پابندی نہیں لگائے گا. تو اس موقف سے ملک میں موجود جو قوتیں ہیں اور عالمی برادری، ان کو مطمئن کیا جا سکے گا؟
چودھری نثار نے جو کچھ کہا ہے یہ وہی ہے جو ہم پچھلے 10-15 سال سے سن رہے ہیں کہ جی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اب دوسرے ملک اتنا کام نہیں کر رہے جتنا ہم کر رہے ہیں. تو یہ وہی ایک ڈسکورس ہے جو انہوں نے دہرایا ہے. پابندی لگانا تو مسئلہ نہیں ہے، اصل بات تو امپلیمنٹ کرنا ہے جو کہ کبھی نہیں ہوئی. جماعت دعویٰ کی مثال سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اکاؤنٹس ان کے فریز کر لیے، لیکن یہ کی بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے کہ وہ اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے کر رہے تھے. یہ جو بھی کاسمیٹک چینجز لاتے ہیں اور ایسے اقدامات کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ باہر کے ملکوں کا، خاص طور پر مغربی ممالک کا اور امریکہ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سوائے اینٹی چائنا گروپس کے پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی گروپ کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس کو دنیا کا کوئی ملک بھی سنجیدہ کہہ سکے اسے.
وزیر داخلہ نے یہ بھی بتایا آج شدت پسندی کے خلاف جو کاروائی چل رہی ہے اس میں 7 کروڑ روپے پکڑے گئے ہیں. شدت پسندی کے لیے اتنی رقوم کہاں سے آتی ہیں اور کون دیتا ہے
یہ رقوم؟ 7 کروڑ پکڑے گئے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. میں نے ایک چھوٹے چھوٹے گروپ کے جو ویئر ہاؤسز ہیں پاکستان میں، اس میں کروڑوں روپے کیش میں دیکھے ہیں. خود جو کشمیری گروپ ہیں ان کے پاس پیسہ تو ISI سے ڈائریکٹلی آتا ہے، اور دوسرے جو گروپ ہیں ان کو بہت سارے پاکستانی لوگ فنڈس دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ پاکستانی جو مشرق وسطی میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ باہر کی جو اسلامی تنظیمیں ہیں خاص طور پر سعودی عرب اور مشرق وسطی کی، وہ بھی بہت سارا پیسہ بھیجتی ہیں. مگر جو سب سے بڑا سورس ہوتا ہے وہ پاکستانی خود ہیں جو ان تنظیموں کو کوئی چیریٹی کے نام سے، کوئی صدقات کے نام سے، کوئی خیرات کے نام سے پیسے دیتے ہیں. بکرا عید پر جماعت دعویٰ کروڑوں روپے کی کھالیں جمع کرتی ہے. تمام جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں پاکستان سے بہت زیادہ پیسے اکٹھے کرتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کیسز بتا رہے ہیں کہ 300 لوگوں کو ہم نے بک کر لیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا الزامات لگائے گئے ہیں. بہت سارے کیسز پر یہ لگایا جی یہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں اذان کے علاوہ. اب لاؤڈ اسپیکر تو ہر مسجد میں ہر وقت تک پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے، اس پر پابندی لگتی ہے. اگر کچھ کو پکڑا جائے ایسی کیسز میں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. دوسرا ایم پی او کے تحت یہ نظر بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بڑا زیادہ پابندی لگا رہے ہیں اور ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. حافظ سعید کو 7-8 بار ایم پی او کے تحت پکڑا، ان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ دوسرا دہشت گردی کا نہیں داخل کیا، اور اس پر کوئی بھی ایویڈینس نہیں دی گئی کہ جو عدالت ایکشن لے سکے.
وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت اب تک مذہبی یا فرقہ وارانہ نفرت پر مبنی تقاریروں کی بنیاد پر 3,265 مقدمات درج کر چکی ہے اور 2,065 ملزم بھی گرفتار کیے ہیں. حکومت پاکستان عملاً اس پر کام تو کر رہی ہے؟
یہ جتنے 1,000 کیسز بنائے گئے ہیں یہ کس عرصے سے کس عرصے تک بنائے گئے ہیں یہ شاید انہوں نے بتایا، کیونکہ کچھ سال پہلے بھی یہ ہزاروں ایسے کیسز بنائے گئے تھے لیکن عمل نہیں ہو رہا تھا. اگر انہوں نے کوئی بندے گرفتار کیے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو سزا دلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کتنا سیریسلی اس پر کام کرتے ہیں.
یہ تھے تجزیہ کار عارف جمال جو شیڈو وار، دا پنجابی طالبان اور جہادی تنظیموں پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اور اس سارے معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے پاکستان اور افغانستان کے خطے میں جہادی تنظیموں پر تحقیق کرنے والے صحافی و مصنف عقیل یوسف زئی پر بھی اس سے بھی بات کی. ان سے میں نے پوچھا کہ جو فوجی کاروائی ہو رہی ہے اور ساتھ پاکستان کی حکومت جو سیاسی پالیسیاں بنا رہی ہیں، کیا یہ دونوں مل کر شدت پسندی پر قابو پا سکتے ہیں، اور عملاً اس میں اس کی صورتحال کیا ہے اور مشکلات کیا ہیں؟
آپریشن تو خانہ ہے پشاور سے پہلے وزیرستان میں بھی جاری تھا اور خیبر ون کے نام سے خیبر ایجنسی میں بھی جاری ہیں. البتہ ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد پاکستان بھر میں مختلف گروپوں کے خلاف کا رویہ ہوئی، مگر ان گروپوں کے خاتمے کے لیے جو قانون سازی ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت یا پیش قدمی سامنے نہیں آئی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ اب بھی پاکستانی فورسز اور ریاست بیر طالبان کے خلاف تو کارروائی کر رہی ہے، مگر جو گڈ طالبان ہے اس کا ایک ساف کارنر حکومت یا ریاست کے ذہن میں اب بھی موجود ہیں. مختلف تنظیموں کے مختلف لیڈر جو کہ گڈ طالبان کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی سرگرمیاں بھی جاری ہے. اسی طریقے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اصلاحات کیا ہونی چاہیے، خاص کر مدارس کے اندر. اور دو مہینے گزر گئے ہیں سانے ہے پشاور کو یا جو نیشنل ایکشن پلان تھا، مگر ابھی تک مدارس کے حوالے سے نہ تو حکومت کوئی پالیسی سامنے لے کر آئی ہے، نہ ان مدارس کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ وہ لوگ جو کہ مدارس کے اصلاحات کے مخالف ہیں عبدالرحمان سے نیو الحق اور اسٹیشن کے دوسرے لوگ، ان کو اعتماد میں دیا گیا ہے. حکومت اس طریقے سے فوکس نہیں کر رہی جو کہ حالات کا تقاضا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سارے ہے پشاور کے بعد قومی پیپر کرائے کا ایک ماحول بنا تھا یا عوام جو حکومت یا ریاست کی پیچھے کھڑی تھی وہ تاثر ابھی ختم ہو رہا ہے، اور اب لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات جنم بھی لینے لگے ہیں.
اچھا یہ بتائیں کہ جو مدارس کا معاملہ ہے یہ کتنا مشکل ہوگا اس میں پیش رفت کرنا، اور یہ کیوں؟
دیکھیے یہاں پر حکومت سیاسی مصلحتوں سے کام لیتی رہی ہے. مدارس کے اصلاحات کے بعد سب سے بڑی آواز حکومت کی اتحادی جماعت جے وائی سی اے کی طرف سے سامنے آئی. جب تک آپ ٹیررزم کے ایشو کو ہنگامی بنیاد پر نمٹائیں گے نہیں، اور اس کے لیے قومی اتفاق رائے کا جو ماحول بنا تھا اس کو عملی بنانے کے لیے فورسز اور حکومتوں کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں بنائیں گے، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. وزارت داخلہ نے ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نہیں کی ہے اس زمن میں کہ مدارس کو کس طرح کنٹرول میں لایا جائے، یہ جو مدارس دہشت گردوں کو جو مٹیریل فراہم کر رہے ہیں ان کا راستہ کیسے روکا جائے، اس زمن میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی، مگر ابھی تک کوئی بھی پیش رفت یا کوئی بھی بڑی پیش قدمی سامنے نہیں آئی ہے.
یہ جو فنڈنگ ہے شدت پسند گروپوں کے، اور کہا جاتا ہے کہ مدارس کے ذریعے اکثر یہ ہوتا ہے. چودھری نثار علی خان نے آج یہ بھی بتایا کہ اس کاروائی میں 7 کروڑ روپے بھی پکڑے گئے ہیں جو دہشت گردی یا شدت پسندوں کو جا رہے تھے، جو رقم آتی ہے. عملی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں اس کو روکنے کے لیے؟
بہت بڑا ایشو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 6-7 اسلامی ممالک جن میں عرب ممالک سرپرست ہیں فنڈنگ کرتے ہیں، بہت عرصے سے کر رہے ہیں. 88 تک جو میری اپنی معلومات ہیں امریکہ، سعودی عرب، کویت، ایران اور چند اور ممالک سے تقریباً $1 بلین ہر سال پاکستان کی ان مدارس کو فنڈ آیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ 9/11 کے بعد بھی جاری رہا. 1985 میں پاکستان کے اندر تقریباً 5,500 مدارس تھے، مگر اس وقت جو نئے سروے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان کے اندر 24,000 سے 28,000 مدارس ہیں جہاں سے ہر سال 15 لاکھ سے 20 لاکھ کے قریب طالب علم نکلتے ہیں، اور ان میں جہاد بنیادی ایک پالیسی کے طور پر یا سلیبس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. چودھری نثار جس طرح دعویٰ کیا ہے، پاکستان امریکہ یا برطانیہ کی طرح جدید ملک نہیں ہے. یہاں پر تقریباً 70% لوگ اور ٹرانزیکشن غیر قانونی طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، وہ بینک وغیرہ سے استعمال نہیں کرتے. ابھی آپ نے دیکھا جی کہ سعودی عرب کے سفیر نے کہا کہ ہم جو فنڈ دیتے رہے ہیں وہ حکومت پاکستان کے نوٹس میں لا کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس ایشو کو یہ لوگ وجوہ نظر انداز کر رہے ہیں. مدارس یا کسی بھی مذہبی گروہ کے ذریعے یہ جو جہاد کی نرسریا ہے اس کو ختم ہو، تو میرے خیال میں عملی طور پر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی.
یہ تھے کتاب اسلام آباد سے کابل کے مصنف عقیل یوسف زئی، جو پاکستان افغانستان کے خطے میں جہادی تنظیموں پر تحقیق کرنے والے صحافی ہیں اور مصنف ہیں. آج پاکستان کے وزیر داخلہ نے اسمبلی کو بتایا کہ حکومتی کارروائی کی وجہ سے شدت پسند حملوں میں کمی آئی ہے. سربین نے ہم نے جائزہ لیا کہ پاکستان میں دہشت گردوں اور شدت پسند تنظیموں کے خلاف جو حکومتی کارروائی ہے اس کو کیا مشکلات درپیش ہیں اور وہ کہاں تک کامیاب ہوئی ہے. اس کے علاوہ ویب سائٹ پر bbcurdu.com پر بھی یہ خبر لگی ہوئی ہے. وہاں یہ خبر بھی ہے کہ مصر میں ایک عدالت نے پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے ایک مقدمے میں اخوان المسلمین کے 36 حامیوں بشمول ان کے رہنما محمد بدی کو سنائی جانے والی سزائے موت منسوخ کر دی ہے. اس مقدمے کی سماعت دوبارہ ہوگی. یہ تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں مجرم کی درخواست پر فیصلہ اب محفوظ کر لیا ہے. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا چاہتا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نخبت ملک سے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سارا حسن سے.
کرکٹ ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل وارم اپ میچز جاری ہیں. سڈنی میں کھیلے گئے وارم اپ میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستانی اننگز کی خاص بات کپتان مصباح الحق اور عمر اکمل کی عمدہ بلے بازی رہی. مصباح الحق 91 رنز کی اننگ کھیل کر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ عمر اکمل نے 3 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 65 رنز کی اننگز کھیلی. انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 250 رنز بنائے. پاکستان کے یاسر شاہ 3 وکٹوں کے ساتھ سب سے زیادہ کامیاب بالر رہے جبکہ سہیل خان نے 2, شاہد آفریدی, وہاب ریاض اور احسان عادل نے 1-1 وکٹ لی. 251 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان نے بیٹنگ شروع کی تو پہلے 5 اوورز میں ہی اوپنر ناصر جمشید اور احمد شہزاد پیولین واپس لوٹ گئے. لیکن پھر مصباح الحق نے کمزور بیٹنگ لائن کو سہارا دیا اور ذمہ دار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو فتح دلوائی. دوسرے وارم اپ میچز میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو جبکہ زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دے دی. کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 134 رنز کے بڑے سکور سے ہرایا. نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 331 رنز بنائے. کپتان برینڈن میکولم اور کین ولیمسن نے نصف سینچریاں بنا کر اپنی ٹیم کو بڑے سکور تک پہنچایا. اس کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 45 اوورز میں 197 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. دوسرے میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر اپنے گروپ کی ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. سری لنکا نے اس میچ میں فتح کے لیے زمبابوے کو 280 رنز کا ہدف دیا تھا جو اس نے ہیملٹن مساکازا کی سینچری کی بدولت 45 اوورز میں بآسانی 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا. مساکازا نے 117 رنز بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. اس سے قبل سری لنکا کی اننگز میں خاص بات کرونا رتنے اور جیون مینڈس کی نصف سینچریاں تھیں. فٹ بال پریمیئر لیگ کے نشاطی حقوق 8 ارب ڈالر سے زائد مالیت میں فروخت ہوئے ہیں جس کے بعد اب پریمیئر لیگ کا شمار دنیا کی مہنگی ترین فٹ بال لیگ میں ہوتا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سارا حسن سے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 روز سے ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اس دوران مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے ایک کم سن نوجوان ہلاک ہوا ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نخبت ملک سے.
حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ قومی ایکشن پلان پر جاری عمل درآمد کی وجہ سے شدت پسندوں کی جانب سے حملوں میں کمی آئی ہے, مگر پھر بھی قوم کو غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ کے مطابق وفاقی وزارت داخلہ کو 53 کیسز بھجوائے گئے ہیں جنہیں ابتدائی جائزے کے بعد فوجی عدالتوں کو بھیجا جائے گا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم میں کشتیوں کے ایک حادثے میں 300 سے زیادہ تارکین وطن ڈوب گئے ہیں۔ مصر میں ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے رہنما محمد البدی سمیت 36 دیگر پارٹی ممبران کو دی گئی سزائے موت منسوخ کر دی ہے اور اب ان پر دوبارہ مقدمہ چلے گا۔ بیلجیم کی ایک عدالت نے شریعہ فار بیلجیم کے نام سے ایک شدت پسند تنظیم کے 45 افراد کو شام میں جنگجو فراہم کرنے پر 3 سے 15 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں مجرم کی درخواست پر فیصلہ اب محفوظ کر لیا ہے۔ پنجاب کی ایلیٹ فورس سے تعلق رکھنے والے مجرم ممتاز قادری نے یہ درخواست انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر کی تھی، جس میں انہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
جسٹس نور الحق قریشی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اس درخواست کی سماعت کی۔ اس مقدمے کے سرکاری وکیل اور اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل میاں عبدالرؤف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مجرم ممتاز قادری نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے مجرم کے قبضے سے اعلی قتل بھی برامد کر لیا، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ممتاز قادری کے اعتراف جرم پر ہی انہیں موت کی سزا سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا مجرم جس نے خود اعتراف جرم کیا ہو کیسے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ بینچ کے سربراہ نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ اگر کسی شخص کا کردار متنازع ہو جائے تو قانون میں اس کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے، جس پر میاں عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص پر کسی غیر قانونی اقدامات اٹھانے کے الزامات ہیں تو ان کے خلاف قانون کے مطابق ہی کاروائی ہوگی۔ بینچ میں شامل جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ اگر کسی پر توہین رسالت کا الزام ہو تو اسے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، جس پر سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ اس کے لیے تحریری ثبوت ہونا ضروری ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ایسے گواہ عدالت میں پیش کیے جائیں جن کے سامنے ملزم نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ کاروکاری سے متعلق سپریم کورٹ کے ایسے بہت سے فیصلے موجود ہیں جن میں اس اقدام کو خلاف قانون قرار دیا گیا ہے۔ سرکاری وکیل کے مطابق ان فیصلوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی کو بھی کسی حالات میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پہلے مجرم ممتاز قادری کے وکیل اور لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج میاں نذیر نے کہا کہ ان کے موکل نے یہ سمجھا کہ گورنر پنجاب نے توہین رسالت کے قانون کی مخالفت کی ہے، اس لیے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس واقعے میں مذہب کا عمل دخل ہے، اس لیے اس مقدمے کو وفاقی شرعی عدالت میں بھجوا دیا جائے۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے مجرم ممتاز قادری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران خاصی تعداد میں وکلاء کمرہ عدالت میں موجود تھے، جو بظاہر مجرم ممتاز قادری کے حمایتی دکھائی دیتے تھے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب ذکر بیلجیم کا، جہاں ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ شریعہ برائے بیلجیم کہلانے والے ایک گروہ دہشت گرد تنظیم ہے جو جہادیوں کو عرب ملک شام اور دوسری جگہوں پر بھیج رہی ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ 46 مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف مقدمے کی سماعت کے بعد کیا ہے، جن میں ایک کے سوا تمام 45 ملزمان کو دہشت گردی سے متعلق جرائم کا مجرم قرار دے دیا گیا۔ ادھر آسٹریلوی پولیس نے بھی دولت اسلامیہ سے تعلق کے شبے میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
کہتے ہیں کہ بیلجیم کے اندر یہ اپنی نوعیت کا آج تک کا سب سے بڑا مقدمہ تھا۔ بیلجیم کی عدالت نے شریعہ برائے بیلجیم سے تعلق رکھنے والے 45 ملزمان کو دہشت گردی سے متعلق جرائم میں 3 سے 15 برس قید کی سزائیں سنائی۔ عدالت کے ترجمان نے فیصلے کے بعد یہ بیان پڑھ کے سنایا۔
Several accused are condemned as leaders, others as active leaders.
کہہ رہے ہیں کہ کئی ملزمان کو دہشت گرد گروہ کے رہنماؤں اور ارکان کی حیثیت سے مجرم قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ شریعہ برائے بیلجیم نے شام کے لیے جنگجو بھیجنے میں سرگرم کردار ادا کیا۔ عدالت نے ایک ملزم کو بری کر دیا ہے، جبکہ دہشت گرد تنظیم کے رہنماؤں کو 10 سے 15 سال قید اور 24,000 سے لے کر 30,000 یورو تک کے جرمانوں کی سزائیں سنائی ہیں۔
And fines of 24,000 to 30,000 euros.
عدالت نے کہا کہ اس گروہ کا مبینہ رہنما فواد بالقاسم نوجوان یورپی مردوں کو ورغلاتا رہا اور انہیں مشرق وسطی میں جا کے ہتھیار اٹھانے پر قائل کرتا رہا۔ فواد بالقاسم کو 12 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان 45 میں سے صرف 8 ملزمان مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت میں موجود تھے۔ باقیوں کے بارے میں خیال ہے کہ یا تو وہ عرب ملک شام میں ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ استغاثہ کے اہلکاروں نے عدالت کو بتایا کہ یہ شدت پسند گروہ یورپ سے نوجوانوں کو بھرتی کر کے داعش جیسے شدت پسند گروہوں کو بھیجتا رہا ہے۔ ایک ملزم ییون بونٹنک مقدمے کی کارروائی کے دوران میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ انہیں 40 ماہ قید کی معطل شدہ سزا سنائی گئی۔ وہ ماضی میں تب خبروں کا موضوع بنے تھے جب ان کے والد عرب ملک شام گئے اور انہیں اپنے ساتھ واپس لے کر آئے تھے، اور بعد میں وہ اسی مقدمے میں سرکاری گواہ کے طور پر پیش ہوئے۔ بیلجیم سے یورپی پارلیمان کے رکن فلپ ڈی بیکر نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔
میرے خیال میں بیلجیم کے ایک مقدمے کے طور پر یہ اہم ہے کیونکہ اس سے مثال قائم ہوئی ہے، اور در حقیقت اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے براہ راست نمٹ رہے ہیں جو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو غلط راہوں پر ڈال رہے ہیں۔
حکام کہتے ہیں کہ صرف بیلجیم سے قریباً 350 افراد لڑنے کے لیے شام اور عراق جا چکے ہیں۔ ان کا اندازہ ہے کہ لڑنے کے لیے شام جانے والے 10% شدت پسندوں کا تعلق شریعہ برائے بیلجیم نامی اس گروہ سے تھا۔ یورپی سیکیورٹی ایجنسیوں کا خدشہ ہے کہ ان ملکوں سے واپس آنے والے جہادی اپنے ملکوں کے اندر حملے کر سکتے ہیں۔ بیلجیم میں چلنے والے اس مقدمے کی کارروائی پچھلے سال ستمبر میں شروع ہوئی تھی، جس کے بعد ملک کے کئی علاقوں میں سلسلے وار چھاپے مارے گئے تھے۔ بیلجیم نے پچھلے مہینے ہی دہشت گرد حملوں کے ممکنہ اہداف کے تحفظ کے لیے سینکڑوں فوجی شہروں میں تعینات کیے ہیں۔ اس سے قبل آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر سر عام کسی شخص کا سر تن سے جدا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سڈنی کی نائب پولیس کمشنر کیتھرین برن نے کہا،
جب ہم نے عمارت کی تلاشی لی تو وہاں سے کئی چیزیں ملی، جن میں خنجر، شکاری چاقو اور گھر میں بنایا ہوا دولت اسلامیہ کے جھنڈے کے علاوہ ایک ویڈیو بھی ملی، جس میں ایک شخص کو ایک حملے کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ دونوں افراد کل یہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہم نے ان کے بارے میں معلومات جمع کی، جس سے پتا چلا کہ یہ حملہ فوری ہونے والا تھا اور اسے روکنے کے لیے ہم نے کاروائی کی۔
آسٹریلوی حکام کے مطابق دونوں ملزمان کو آج کسی وقت عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
یہ تھے احمد رضا۔ اور دہشت گردی کے ہی معاملے پر پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل اسد درانی نے حال میں بی بی سی کے ایک پروگرام ہارڈ ٹاک سے بات کی ہے۔ میں نے ان کے اس انٹرویو کے بارے میں تجزیہ کار عارف جمال سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس انٹرویو میں ریٹائرڈ جنرل اسد درانی نے کہا کیا ہے اور اس سے اشارہ کیا ملتا ہے۔
دیکھیے، جو تو پاکستان کی حکومت، اس کے وزیر اور فوجی جنرل کہہ رہے ہیں وہ تو ہے ڈکلیئرڈ پالیسی، اور جو جنرل اسد درانی نے ہارڈ ٹاک میں بتائی ہیں باتیں وہ ہے اصل پالیسی، جس پر پالیسی پہ عمل ہوا ہے۔ جنرل اسد درانی نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کو تربیت نہیں کرنا، اور کچھ اور جو گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، جیسے کہ پنجابی طالبان، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ کیوں نہیں ہوگا۔ باقی جو دوسرے گروپ ہیں 35-38، اس کے خلاف کاروائی پاکستان کرے گا، کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ ایک تو یہ بات انہوں نے صاف صاف کہہ دی، اور اس کے بعد انہوں نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی طرح ڈبل سپیک کرتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ڈبل سپیک کرتا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو دوسرے ملک ڈبل سپیک کرتے ہیں اس کا ان ملکوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، چاہے دوسروں کو نقصان ہو۔ یہ بات جنرل درانی کو سمجھنی چاہیے۔ اصل میں
یہ بھی ہے کہ یہ ایک ریٹائرڈ اہلکار ہیں، یہ کسی عہدے پر نہیں ہے، فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں، آئی ایس آئی کے سربراہ تھے بہت پہلے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کیوں کی ہے، اس سے کیا کوئی اشارہ ملتا ہے یا یہ ان کی ذاتی رائے ہم سمجھیں؟
اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی سیکرٹ باتیں نہیں ہیں. یہ اگر میرے جیسا ایک چھوٹا سا صحافی سمجھ سکتا ہے اور اس کو سورسز سے پتہ چل سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جنرل دورانی کے تو میرے سے بہت ہی زیادہ سورسز ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اصل بات سب سے ضروری بات یہ ہے کہ چاہے وہ جنرل حمید گل ہوں اور چاہے وہ اسد دورانی ہوں, جنرل اسد دورانی یہ لوگ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے, یہ ہمیشہ ہی ایکشن میں رہتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بعض اوقات بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں, جیسے کہ کرنل امام کو انہوں نے بھیجا تھا اپنا ایک رول پلے کرنے فاٹا میں, مگر ان کو مار دیا گیا, شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں تھی. تو یہ ایسے لوگ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے میرے خیال میں, اور یہ پالیسی اصل پالیسی ہے.
اس کو سامنے لانے سے کس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
جی یہ میرے خیال میں تو ایسا ہے کہ حکومت پاکستان کے کچھ حلقے اور پاکستانی افواج کے کچھ حلقے یہ بات مغرب کو باور کرانا چاہتی ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہی ہے اور ہم یہی کریں گے, اور ہمیں زیادہ پریس نہ کریں آپ, اور اسی پر آپ سب شکر کریں.
یہ تھے تجزیہ کار عارف جمال, جو آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل اسد دورانی کے ایک حالیہ انٹرویو پر بات کر رہے تھے. جنرل اسد دورانی نے یہ انٹرویو بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں دیا ہے, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومتوں کی پالیسی میں ڈبل گیم از دا نارم, یعنی یہ ایک دوہری پالیسی معمول کی بات ہوتی ہے. ہارڈ ٹاک انٹرویو میں جنرل اسد دورانی. اور آئیے اب اس پر تفصیل سنتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم میں کشتیوں کے ایک حادثے میں اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں 300 تک تارکین وطن ڈوب گئے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے.
اٹلی میں اقوام متحدہ کی ترجمان کارلوٹا سیمی نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ 203 افراد کو لہروں نے نگل لیا ہے جبکہ 9 افراد کو بچا لیا گیا ہے. انہوں نے صورتحال کو خوفناک اور بڑا سہنیہ قرار دیا ہے. خیال رہے کہ پیر کے روز بھی اس طرح کے ایک حادثے میں 29 تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے. تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم کا کہنا ہے کہ اس تازہ ترین سانحے میں ملوث دونوں کشتیاں سینیچر کو لیبیا سے چلی تھیں اور ان کی منزل یورپ تھی. 9 زندہ بچ جانے والے تمام افراد فرانسیسی زبان بولتے ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق مغربی افریقہ سے ہے. اٹلی نے کچھ عرصہ قبل بحر روم میں میئر ناسٹروم نامی سرچ اور ریسکیو آپریشن ختم کر دیا تھا, اور یورپی ممالک نے مشترکہ ریسرچ اور ریسکیو آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا. میئر ناسٹروم کو بند کرنے کے فیصلے کے بعد سے ناقدین مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ بحر روم میں حادثوں کی صورت میں زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے. اٹلی میں بی بی سی کے نامہ نگار میتھیو پرائس کا کہنا ہے کہ یہ اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے کہ اگر میئر ناسٹروم بند نہ ہوتا تو کیا اس حالیہ حادثے میں مرنے والوں کو بچا لیا جاتا. ان کا کہنا ہے کہ اطالوی بحریہ کے ساتھ انہوں نے ایک ہفتہ سمندر میں گزارا اور وہ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی. دوسری جانب اس حادثے سے ایک دن قبل اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کی ترجمان کارلوٹا سیمی نے یورپی یونین کو خبردار کیا تھا کہ علاقے میں سرچ اور ریسکیو آپریشن برقرار نہ رکھنا انسانی زندگیوں کو مزید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2014 میں یورپ پہنچنے کی کوشش میں بحر روم کو پار کرتے ہوئے 3500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے فراز ہاشمی. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 روز سے ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے, اور اس دوران مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے ایک کم سن نوجوان بھی ہلاک ہوا ہے. واضح ہے کہ گزشتہ 34 سال کے دوران 2 کشمیریوں کو بھارت کے تہاڑ جیل میں پھانسی کے بعد دفنایا گیا. ہر سال 9 فروری اور 11 فروری کو ان لاشوں کی واپسی کے حق میں ہڑتال کی جاتی ہے. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
شمالی کشمیر کے پٹن قصبے میں افضل گورو کے باقیات جیل سے واپس لانے کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں پر گزشتہ روز پولیس نے براہ راست فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں 20 سالہ فاروق بٹ نامی مقامی کرکٹر ہلاک ہو گیا. بعد میں کشیدگی کی لہر پوری وادی میں پھیل گئی اور گزشتہ 3 روز سے ہڑتال اور سیکیورٹی پابندیوں کی وجہ سے عام زندگی معطل ہے. واضح ہے 1984 میں 11 فروری کو ہی دلی کی تہاڑ جیل میں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما اور مسلح مزاحمت کے بانی محمد مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی اور انہیں جیل احاطے میں ہی دفن کیا گیا. ان پر ایک پولیس افسر کے قتل کا الزام تھا۔ آج ان کی 30ویں برسی پر کشمیر میں ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی کال تمام علیحدگی پسند جماعتوں نے دی تھی۔ لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین ملک سمیت درجنوں رہنماؤں کو پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ اس دوران سخت سیکیورٹی پابندیوں کے باوجود علیحدگی پسند کارکنوں نے لال چوک میں مظاہرہ کیا۔
دو موشنان شہید محمد مقبول بٹ، شہید افضل گورو کی جسد خاکی کی اور باقیات کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبہ ہے ہم بنیاد
واضح رہے۔ مقبول بٹ کی پھانسی کے 30 برس بعد سابق کشمیری عسکریت پسند افضل گورو کو بھارتی عدالت نے بھارتی پارلیمان پر مسلح حملے کی سازش میں ملوث پا کر پھانسی کا مستحق قرار دیا۔ 2013 میں 9 فروری کی صبح انہیں انتہائی رازداری کے ساتھ تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی اور وہیں پر دفن کیا گیا۔ ان کے اہل خانہ کو لاش ملی نہ افضل کے ذاتی مصرف کی اشیاء۔ دریاسنا شمالی ضلع کپواڑہ کے ترہگام گاؤں میں مقبول بٹ کی 30ویں برسی پر ان کے گھر میں آج بھی ماتم کا ماحول ہے۔ ان کی عمر رسیدہ ماں بات کرنے سے قاصر ہیں، لیکن ان کے رشتہ داروں میں حکومت ہند کے خلاف شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔
ہمیں سبوں کو انٹراگیشن کیا، اس بری ماں کو انٹراگیشن کیا، ہم سبوں کو پیٹا، ہمیں بار بار آپ دیکھو ہمارے مکان میں کون کون سا چپا نہیں ہے جہاں پر ملٹری نے انٹراگیشن، جہاں توڑ پھوڑ نہیں کی، ہمیں وہ نہیں بھول سکتا ہے۔ ہم اس میں پلے ہیں، اس مصیبت میں ہم اسے کبھی چھٹکارا، جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے بچے، جب تک ہم زندہ۔
اس دوران افضل گورو اور محمد مقبول بٹ کی برسیوں کے دوران مظاہرین پر فائرنگ کے واقعے سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے حکومت کی طرف سے ہلاکت کی تحقیقات کرنے کے اعلان کو حالات قابو کرنے کا آزمودہ طریقہ قرار دیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور بھارت میں دلی میں اقتدار تو بدل گیا، عام آدمی پارٹی جیت گئی، بھارتیہ جنتا پارٹی ہار گئی، اور کانگریس، کانگریس کا فی الحال کوئی ذکر کرنے والا نہیں، پارٹی اسمبلی میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائی۔ اروند کیجریوال نے آج بی جے پی کے سینئر وفاقی وزراء سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، اور پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی حلف برداری کی تقریب میں مدعو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نتائج کے تجزیوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن آئیے آپ کو اس الیکشن میں عام آدمی پارٹی کی غیر روایتی انتخابی مہم اور پھر نتائج کے بعد سنائی دینے والی کچھ دلچسپ آوازیں سنواتے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم کی اب رپورٹ سنیے جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
ڈھول تاشوں اور نعروں کی گونج تو سڑکوں پر سنائی دی، لیکن سوشل میڈیا پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ اس مرتبہ کانگریس کی حالت نسبتاً بہتر رہی، وہ بی جے پی سے صرف 3 سیٹیں پیچھے ہے۔ یہ بات اور ہے کہ خود بی جے پی کو 3 ہی سیٹیں ملی ہیں۔ کچھ اور دلچسپ ٹویٹس کے ساتھ ہمارے ساتھی موہن لال۔
سہیل سیٹھ نے ٹویٹ کیا، ایک ہنگل کانگریس کے دفتر پہنچے اور پوچھا، بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے؟ ایک ویکتی نے ایک تصویر ٹویٹ کی جس میں نریندر مودی براک اوباما سے ٹیلی فون پر کہہ رہے ہیں، کیا اب آپ دوبارہ بھارت آ سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا دھیان دلی میں ہوئی ہار سے ہٹانا ہے، ایک اور ریپبلک پریڈ کروا دوں گا۔
وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے کانگریس اور بی جے پی دونوں کے ہی امیدوار اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکے۔ بی جے پی میں حال ہی میں شامل ہونے والی سابق پولیس افسر کرن بیدی کے بیانات کا مہم کے دوران کافی مذاق بنا۔ نتائج کے اعلان کے بعد انہوں نے پھر ایک دلچسپ بیان دیا۔
اس یہ ایک ریئر اتہاس ہے کہ ایک پارٹی آپ کو کینڈیڈیٹ سے دیتی ہے اور آپ سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگتی۔
عام آدمی پارٹی کا انتخابی نشان جھاڑو ہے۔ دلی میں بی جے پی کے صدر دفتر کے باہر جھاڑو لگانے والے سرکاری آدمی پارٹی کے بارے میں کیا کہا؟
جھاڑو والوں کو بہت اچھا لگا، انہوں نے ہمارا نشان لیا، جس سے ہمیں بھی پرسنتا ہے کہ لوگ ہمارے کو بھی اچھے کام میں گنیں گے۔ وہ دیش کی صفائی کریں گے، ہم روڈ کی صفائی کرتے ہیں۔
پارٹی کو سب سے زیادہ حمایت شاید آٹو رکشہ چلانے والوں سے ملی۔ ہماری ساتھی شالو یادو نے ایک آٹو ڈرائیور سے بات کی۔
امید تو ہمیں پوری ہے کہ وہ رشوت خوری ساری بند ہو جائے گی، جو ہمارے کام ہم رشوت دے کے کرانے پڑتے تھے وہ ایزیلی ہو جائیں گے۔
اور جب میں آٹو میں بیٹھ رہی تھی تو آپ لڈو بھی بانٹ رہے تھے، تو یہ اسی خوشی میں ہے کیا؟
ہاں جی میڈم، میں صبح سے لڈو بانٹ رہا ہوں، میرے جو ملنے والے ہیں، سواری ہے یا اپنے آٹو والے ہیں، ادروائز کوئی جس کو میں نہیں بھی جانتا ان کو بھی لڈو کھلا رہا ہوں۔
پرچنڈ بول مستکوں کے جھنڈ، آج جنگ کی گھڑی کی تم گھار دو، آن आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे।
नौजवान तो खुश हैं ही, उन्हें एक नए अंदाज की सियासत का इंतजार है, लेकिन केजरीवाल के पुराने उस्ताद और सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे ने उन्हें क्या मशवरा दिया?
लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी की हवा बन गई, हवा बन गई, हवा बन गई। अरे ये हवा नहीं थी और ना हवा है। लोगों को जो आपने आश्वासन दिया था उसका पालन नहीं किया, इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई।
बीजेपी बस मुस्तकिल ये साबित करने की कोशिश करती रही कि इस इलेक्शन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत पर रेफरेंडम नहीं माना जा सकता।
इट्स नॉट ए रेफरेंडम ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज द इश्यूज दैट वर फोकस्ड एंड डिस्कस्ड एंड देन डिसाइडेड आर लोकल इश्यूज।
लेकिन मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान केजरीवाल के बारे में क्या कहा था?
भाइयों बहनों, पिछली विधानसभा का चुनाव को याद कीजिए। बड़े विश्वास के साथ सीना तान करके कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी।
और कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी का क्या कहना था?
जिनको हमने समर्थन दिया वे 1.5 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। कितने बड़े बड़े वादे किए थे, आखिर उन वादों का क्या हुआ? कहाँ है, कहाँ है?
अपनी तकरीर में केजरीवाल ने अपने मतदाताओं से कहा कि वो तकब्बुर से बचें, वरना 5 साल बाद आम आदमी पार्टी का भी यही हाल होगा। लेकिन केजरीवाल की इनिंग्स बस अब शुरू हो रही है, तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं और आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
दिल्ली में तब्दीली आपने सुनी सुहेल हलीम की रिपोर्ट। और आइए अब वापस रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां पाकिस्तान और चीन के दरमियान पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के साहिली जिले ग्वादर से चीन के इलाके काशगर तक इक्तिसादी राहदारी के नाम से शाहराह का जो मंसूबा ज़ेर गौर है, उस मंसूबे के रूट में मुबैना तब्दीली के खिलाफ बलोचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। आज इस सिलसिले में अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। तफसील बता रहे हैं क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम ग्वादर तक काशगर इक्तिसादी राहदारी के रूट में मुबैना तब्दीली के खिलाफ क्वेटा में एक रैली निकाली गई। रैली शुरका पार्टी के सूबाई सदर असर खान अचकजई की क्यादत में मुख्तलिफ शाहराओं का गश्त करने के बाद प्रेस क्लब पहुंचे और वहां एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे शुरका ने इस मौके पर रूट की तब्दीली और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए।
ग्वादर का काशगर रूट की तब्दीली
ना मंजूर, ना मंजूर।
है सूबाई हुकूमत
मुर्दाबाद,
पश्तून दुश्मन सूबाई हुकूमत
मुर्दाबाद,
पश्तून दुश्मन वफाकी हुकूमत
मुर्दाबाद।
अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने मुजाहरे के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पहले इस मंसूबे के तहत जो रूट तय किया गया था उसे बलूचिस्तान में ग्वादर, क्वेटा और जोब से होते हुए खैबर पश्तूनख्वा में दाखिल होना था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अब इस रूट में तब्दीली करते हुए इसे खुजदार से सिंध में रतोडेरो के इलाके से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि रूट में तब्दीली बलूचिस्तान और खैबर पश्तूनख्वा जैसे पसमानदा इलाकों को तरक्की के एक मौका से महरूम करना है। इस हवाले से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा निजामुद्दीन काकड़ का कहना था,
आपने इसको तब्दील करके आपने ये अवाम के साथ हमारे इस अवाम के साथ एक नाजायज फैसला किया है। हम उस वक्त तक ये एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि ये पुराने रोड पे वापस ना लाए।
रूट में तब्दीली के इल्जाम के हवाले से वफाकी वजीर एहसन इकबाल का जो मौकिफ सामने आया है उसके मुताबिक मुजवजा रूट में कोई तब्दीली नहीं की गई। उनका कहना है कि इक्तिसादी राहदारी को मुख्तलिफ मराइल में तामीर किया जा रहा है। पहले मरले में इसे खुजदार से सिंध में रतोडेरो से मुंसलिक किया जाएगा। جبکہ بعد میں اسے کوئٹہ سے براستہ جوب خیبر پختونخوا سے منسلک کیا جائے گا۔ بلوچستان کے وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیراتوال نے بھی یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روٹ میں تبدیلی کے دعووں کو غلط قرار دیا۔
اور وویلا یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی سودا بازی ہو گئی ہے، اس کی سودا بازی کر دی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ کوئی سودا بازی ہوئی ہے، نہ کوئی روٹ چینج کیا گیا ہے۔ البتہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر حوالے سے گوادر، کوئٹہ، کاشغر کا جو روٹ ہے یہ ان کے لیے بھی شارٹ بھی ہے۔
عوامی نیشنل پارٹی سے قبل جمعیت علماء اسلام نظریاتی اور انجمان تاجران بلوچستان نے بھی اقتصادی راداری کے منصوبے کے روٹ میں تبدیلی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان کے صوبے پنجاب میں حکومت نے خواتین کو وراثت میں حصے کی ادائیگی، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے سے تحفظ دلانے، یکساں اجرت اور تنخواہ کے حصول اور 30% چھوٹے قرضے خواتین کو دلانے کے قوانین منظور کیے ہیں، اور اب قوانین پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کروانے کے لیے ایک مفت ٹیلی فون ہیلپ لائن بھی بنائی ہے، جہاں خواتین جسمانی، ذہنی اور معاشی تشدد کی شکایت کر سکتی ہیں اور اپنے قانونی حقوق کے بارے میں بھی آگہی حاصل کر سکتی ہیں۔ لاہور سے سنیے شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
لاہور میں ایک معروف نجی آئی ٹی کمپنی کے دوسرے فلور پر ایک جانب خوبصورت کیبنز میں 15 خواتین سروں پر ہیڈ فونز لگائے مسلسل کالرز سے محو گفتگو ہیں۔ یہ حال ہی میں خواتین کے لیے شروع کی گئی ہیلپ لائن کی کال ایجنٹس ہیں، جو پنجاب بھر سے خواتین کے مسائل اور شکایتیں سنتی ہیں اور ان کی مدد کرتی ہیں۔ عائشہ اورنگزیب اس ہیلپ لائن کی سپروائزر ہیں۔
کمپلیٹ اس کی انفارمیشن لیتے ہیں ریگارڈنگ فرام نیم ٹو ایڈریس، وی لسن ٹو سیناریو کہ بیسیکلی اس کو کیا پرابلم آ رہی ہے، سو وی ایون آسک دیم ٹو سینڈ دی ڈاکومنٹس سو دیٹ وی کین ویریفائی، سو ونس اٹس کنفرم وی ریسیو دی ڈاکومنٹس اس کے فردر پھر ہم جو نا وی ٹیک اپ دی ایکشن، وی کال اپ دی اتھارٹیز اینڈ وی سینڈ دی لیٹرز۔
یہ ہیلپ لائن ستمبر کے آخری ہفتے میں شروع کی گئی۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران یہاں 2 لاکھ سے زائد کالز موصول ہوئیں، جن میں 13,500 کے لگ بھگ خواتین پر جسمانی تشدد اور معاشی استحصال سے متعلق تھیں۔
زمانہ روکتا تھا جائیداد کا جائز حصہ لینے سے، اب اور نہیں سہنا۔
اس ہیلپ لائن کی آگاہی دینے کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات میں اس کی تشہیری مہم بھی زور و شور سے جاری ہے، جس سے کالز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
اب اور نہیں سہنا، 0800-933-72 پر مفت کال کریں اور کام میں۔
ہیلپ لائن پر آنے والی اکثر کالز معلومات کے لیے ہوتی ہیں، تاہم وراثت میں حصہ نہ ملنے کی شکایات بھی عام ہیں۔ زاہدہ شکیل وکیل ہیں اور سارا دن ہیلپ لائن ایجنٹس کے ساتھ ہی موجود رہتی ہیں تاکہ کالرز کو قانونی رہنمائی مل سکے۔
ادھر سے ہم لیگل کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں خواتین کی، اس کے بعد اگر ان کو لیگل ایڈ چاہیے تو ہمارے پاس ریفر سسٹم ہے، ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں، ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو شیلٹر چاہیے ہم دارالامان ریفر کر رہے ہیں، اگر کسی کو ہمارے پاس جو ریفر سسٹم ہے اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں، اگر کسی کو کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے ہم ان کو بھی ریفر کر دیتے ہیں۔ ادھر ریکنسیلیشن ہم لوگوں کی، خواتین کی کروا رہے ہیں جو باہر نہیں جانا چاہتی اور جو کہہ رہی ہیں ہمارے گھر میں بیٹھے مسائل حل ہو جائیں۔
لیکن یہ ہیلپ لائن ریسکیو اور پولیس کی طرح ایمرجنسی ہیلپ لائن نہیں، تاہم کسی ہنگامی صورت میں خواتین اگر یہ نمبر ڈائل کریں تو کال ایجنٹس پولیس اور ریسکیو تک خواتین کی رسائی کو یقینی بناتی ہیں۔ پنجاب کے خواتین کی حیثیت سے متعلق کمیشن کی سربراہ فوزیہ وقار کہتی ہیں کہ کسی بھی محکمے سے انصاف یا رسائی نہ ملنے کی صورت میں بھی یہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم ایف آئی آر درج کریں یا ہم میڈیکو لیگل کسی کا کرائیں، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اگر وہ خواتین کا ان کا کام نہیں ہوا، رسائی نہیں ہوئی ہے یا پھر ان کو اور کوئی شکایت ہے، ہم اس کو ایڈریس کریں۔ اگر وہ ادارے کام کمپلیننٹ کی سیٹسفیکشن سے نہیں ہو رہے تو پھر وی سٹیپ ان۔
عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات سے متعلق شکایات بھی ہیلپ لائن پر درج نہیں کروائی جا سکتی۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
اور اسی رپورٹ کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھی ماپارا صفدر، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں کارل وینڈر کیمپ، اسلام آباد میں عامر صدیق۔ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے۔
حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ قومی ایکشن پلان پر جاری عمل درآمد کی وجہ سے شدت پسندوں کی جانب سے حملوں میں کمی آئی ہے، مگر پھر بھی قوم کو غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ کے مطابق وفاقی وزارت داخلہ کو 53 کیسز بھجوائے گئے ہیں، جنہیں ابتدائی جائزے کے بعد فوجی عدالتوں کو بھیجا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کی جانب سے اس سزا کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم میں کشتیوں کے ایک حادثے میں 300 سے زیادہ تارکین وطن ڈوب گئے ہیں۔ مصر میں ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے رہنما سمیت 36 دیگر پارٹی ممبران کو دی گئی سزائے موت منسوخ کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔